بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 4 فروری 2011 مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ عاکف سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں ازروع قرآن منافقانہ رویے اور سوچ کے موضوع پر خطاب فرمایا. سماعت فرمائیے.
الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصاً على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. سورة توبہ کی کچھ آیات، بلکہ کہنے چاہیے کچھ رکوع ہیں جو ہمارے زیر مطالعہ رہے ہیں پچھلے دنوں. 8 رکوع ہم نے مکمل پڑھا ہے، اس کے بعد 9 رکوع جو ہے اس کی آخری 3 آیات باقی رہ گئی. موضوع کیا ہے؟ منافقانہ طرز عمل، منافقانہ رویے. اور منافق جو ہے وہ مسلمان سوسائٹی کا حصہ ہوتا ہے، کلمہ گو ہوتا ہے. اس کی پیشانی پر یہ الفاظ کندہ نہیں ہوتے کہ یہ منافق ہے. وہ بھی اپنے اسلام کا اسی طرح دعویٰ کرتا ہے جیسے دوسرے مسلمان کرتے ہیں. وہ بھی اپنے آپ کو حب رسول اور عاشق رسول اسی طرح کہتا ہے. زبانی کلامی وہ کم نہیں، پیچھے نہیں ہوتا. رویوں کا معاملہ ہے، کیونکہ بعض چیزیں وہ ہیں کہ جو انسان کی کوتاہیوں میں سے ہیں، کہ نماز پڑھنے میں کوتاہی ہو رہی ہے، روزہ رکھنے میں کوتاہی ہو رہی ہے، حرام تو کھا رہے ہیں لیکن ہنیاں مریاں نہیں کھا رہے. ایک گلٹ ہے، ضمیر ملامت کر رہا ہے کہ اس وقت حرام کھا رہے ہیں، اللہ کرے کہ ہمیں اس سے نجات مل جائے. ایک احساس گناہ ہے اندر ہے جو موجود ہے. یہ ہے انسان کی ایمان کی کمزوری اور عملی کوتاہی، یہ نفاق نہیں. نفاق ایک خاص سوچ کا نام ہے، منفی سوچ اسلام کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے بارے میں، آپ کے طرز حیات کے بارے میں، آپ کے حوالے سے مسلمانوں کے عقائد کے بارے میں ایک منفی سوچ. اور یہ مسلمان معاشرے کے اندر ہی یہ لوگ موجود ہوتے ہیں، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود ہیں. میں نے عرض کیا کہ اسلام کے غالب آنے سے پہلے، فتح مکہ سے پہلے، تو یہ بھی ان کے لیے ایک جواز تھا کہ کچھ معلوم نہیں اصل حق کیا ہے، ادھر یہودی ہیں ادھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، دل تو گواہی دے رہا ہے کہ یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں، پتہ نہیں آخری کامیابی کس کو ملتی ہے، اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، چلو ان سے بھی روابط رکھو، مسلمانوں کے ساتھ بھی اپنا رشتہ منقطع نہ کرو، اپنے مستقبل کی فکر کرو. لیکن جب دین غالب ہو گیا، مکہ فتح ہو گیا، فیصلہ کن فتح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہو گئی، تو اب یہ چونکہ ایک مرض کی شکل تھی، وہ مرض موجود ہے، بعد میں بھی موجود ہیں لوگ. غزوہ تبوک میں ان کے منافقانہ حرکتیں سامنے آئیں اور قرآن مجید نے ان کا پردہ چاک کیا، اور اسی حوالے سے ابدی رہنمائی دے دی کہ منافقانہ رویہ ہوتا کیا ہے، اس کو سمجھو. اور اس میں سب سے پہلے تو ہماری اپنی رہنمائی کے لیے کہ ہم دیکھیں کہ ہماری سوچ کے اندر تو یہ رنگ پیدا نہیں ہو گیا معاذ اللہ، اور اسی طرح دوسروں کو بھی پہچاننے میں، جب دیکھیں کہ مسلسل ایک ہی رویہ سامنے آ رہا ہے تو بات واضح ہو جاتی ہے کہ پھر یہ طبقہ کون سا ہے، اس لیے کہ قرآن نے اس کی اتنی وضاحت کر دی کہ پھر پہچاننا مشکل نہیں ہوتا. یہ الگ بات ہے کہ اسلام کے اندر قانونی حیثیت سے جب تک وہ کلمہ پڑھتے رہیں گے اور زبان سے کوئی بات ایسی نہیں کہتے کہ جو اسلام کے بنیادی عقائد کے خلاف ہے وربلی، اس وقت تک انہیں مسلمان مانا جائے گا، تکفیر نہیں کی جائے گی. یہ ایک اصول ہے، اور اسی وجہ سے اگر کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا فلاں فلاں منافق ہے، اور عبداللہ ابن ابی کیا آپ کو نہیں معلوم تھا، نماز جنازہ آپ نے پڑھ دی، اس لیے کہ یہ دین جو ہے قیامت تک کے لیے آیا ہے، حضور کے دور کے لیے نہیں تھا صلی اللہ علیہ وسلم. آگے ان منافقین کے ساتھ رویہ کیسا ہوگا، تکفیر کب ہوگی، یہ ایک الگ ایشو ہے، لیکن پہچان تو نہیں کہ یہ ہے منافق جس کے اندر ایسی کیفیات پیدا ہو رہی ہیں، یہ خیالات، یہ سوچ، یہ رجحانات، وہ بھی قرآن کو پڑھے گا تو اسے محسوس ہو جائے گا کہ میں غلطی پر ہوں، وہ اپنی اصلاح کرے، اور مسلمانوں کو بھی معلوم ہو جائے کہ سچے اہل ایمان کے رویے کیا ہوتے ہیں اور منافقانہ رویے کیا ہوتے ہیں، ابہام نہ رہے، تاکہ ان کو اپنا امام بنا کر ان کے پیچھے نہ چل پڑے، وہ بھی استدلال کریں گے، وہ بھی دانش، علم و دانش کے بڑے بڑے موتی لے کر آئیں گے، لیکن یہ ہے کہ ان کے رویوں سے معلوم ہو جائے گا. عقل تو ایک حجاب بن جاتی ہے ایک مقام پر، ایک حد تک اس کی ضرورت ہے، لیکن ایک مقام پر یہ حجاب ہے. اقبال نے تو یہاں تک کہا تھا کہ عشق تمام مصطفیٰ، عقل تمام بولہب. بہرحال یہ اس وقت کا موضوع نہیں ہے، پھر کبھی انشاءاللہ اس پر بات کریں گے عقل اور عشق کے حوالے سے. لیکن منافقانہ رویے، چنانچہ اس آٹھویں رکوع میں تو ہم نے دیکھا کہ پہلے منافقین کا تذکرہ ان کے رویوں کا، پھر اس کے بالمقابل اہل ایمان کا. نویں رکوع میں ان کے کچھ اور باتیں بھی کھولی گئیں، اور وہ انشاءاللہ اب ہم اس رکوع کو آج مکمل کریں گے. لیکن میں غور کر رہا تھا کہ یہ مضمون کھلا ہی ہے، تو ساتویں رکوع میں بھی کچھ رویوں کا تذکرہ ہے، تو سب کا احاطہ ہو جائے اس موقع پر تو زیادہ اچھا ہے. میں کوشش کروں گا کہ وہ آیات بھی آج ہم پڑھیں. پچھلی مرتبہ ایک خاص قسم کے منافقین کا تذکرہ ہوا تھا کہ بعض اوقات اللہ تعالی کسی خاص گناہ کی پاداش میں نفاق سزا کے طور پر بھی ایمان کی جگہ نفاق دلوں میں کھبا دیتا ہے، اور وہ گناہ کون سا ہے کہ اللہ سے کوئی وعدہ کیا جائے کہ پروردگار تو میرا یہ کام کر دے، مجھ پر یہ احسان کر دے، مجھ پر دنیا کی یہ دولت کھول دے. جیسے ایک شخص نے، سالبہ بن حاتم، اس نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول میرے لیے دعا کریں کہ میری دنیا کے مال میں اضافہ ہو، اس میں برکت ہو جائے، پھر آپ دیکھیں گے کہ میں خوب صدقہ و خیرات کروں گا، ایمان کے تمام تقاضے پورے کروں گا. یا جیسے کہ ہماری مثال ہے کہ ہم نے کہا کہ پروردگار اس دنیا میں بھی ہمیں آزادی عطا کر دے، ہم ہندو اور انگریز دونوں کی غلامی کی چکی میں پس رہے ہیں. دنیا اصولاً تو آپ کو معلوم ہے کہ دار العمل ہے، دار الجزا نہیں ہے، دار الجزا وہ ہے. ہر شخص آزمائش میں ہے، افراد بھی اقوام بھی. فرد کے اوپر جو کچھ گزر رہا ہے وہ بھی آزمائش ہے. کسی کو اللہ نے زیادہ دیا، کسی کو حیثیت دے دی، کسی کو عزت کا مقام دے دیا، یہ سب آزمائش ہے. کسی کو اس کے برعکس کیا. اسی طرح اقوام کا معاملہ بھی ہوتا ہے، وہ بھی آزمائش ہوتی ہے. ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم لننظر کیف تعملون، پھر ہم نے تمہیں زمین میں اقتدار عطا کر دیا، حکومت دے دی، تاکہ ہم دیکھیں کہ اب تم کرتے کیا ہو. یہ بھی آزمائش ہے. تو ہم اس وقت آزمائش کے دور سے گزر رہے تھے، انگریز اور ہندو کی دوہری غلامی، سختی تھی دنیا میں. وعدہ کیا پروردگار تو ہمیں دنیا میں آزادی کی نعمت عطا کر دے، آزاد خطہ دے دے، پھر دیکھ اسلام کے عادلانہ نظام کا ایک نمونہ جو ہے وہ بن کر دکھائیں گے، اور یہ ملک جو ہے یہ خطہ پوری دنیا کے لیے روشنی کا مینار بن جائے گا اسلام کے اعتبار سے. وہ خلافت راشدہ والا اسلام جو ہے وہ دوبارہ زندہ کر کے دکھائیں گے، موقع تو دے. جب اس قسم کا کوئی وعدہ ہو کہ جو بظاہر ایک چیز مشکل نظر آ رہی ہے، جس کا حصول اور اللہ سے مانگی جا رہی ہے کہ پروردگار تو دے دے تو پھر ہم یہ کچھ کریں گے، تیرا شکر ادا کریں گے، تیری نعمت کا حق ادا کریں گے، تیرے فرما بردار بن کے رہیں گے، اور پھر جب وہ نعمت مل جائے اور پھر انسان بھول جائے اس وعدے کو. فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، تو ایسے لوگوں کے دلوں میں اللہ نے نفاق سزا کے طور پر ڈال دیا. یہ ان کی بدعملی کی دنیا میں نیٹ سزا مل رہی ہے، اصل سزا آخرت میں. یہ نفاق ہے جو سزا کے طور پر دل میں راسخ کر دیا جاتا ہے. اِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، اس وقت تک ہے جب وہ اللہ سے ملاقات کریں. بِمَا أَخْلَفَ اللَّهُ مَا وَعَدُوهُ، اور یہ کیوں ہوا؟ اللہ ظالم نہیں ہے، معذور، جو اللہ سے وعدہ کیا تھا اس کی خلاف ورزی کی. وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور جو جھوٹی باتیں کہتے رہے کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، سب جھوٹ تھا، اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ جھوٹ تھا. ساتھ ہی فرمایا الم یعلم ان اللہ یعلم سرهم ونجواهم، کیا وہ جانتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مخفی باتوں کو بھی، دل کی باتوں کو بھی، اور ان کی ظاہری باتوں کو بھی خوب جاننے والا ہے. اس لیے کہ یہ لوگ پھر اپنا نفاق چھپاتے ہیں. جیسے ثعلبہ بن حاطب کے بارے میں آیا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زکات لینے سے انکار کر دیا، پچھلی مرتبہ تفصیل سے میں بیان کر چکا ہوں واقعہ، جب اس کی وعدہ خلافی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر زکات نہیں لی، تو بظاہر بڑا رونا دھونا مچایا کہ وہ میں مارا گیا، برباد ہو گیا، سر میں خاک ڈال رہا ہے. لیکن حقیقت کیا ہے کہ اندر سے اس کے جو ہے وہ احساس گناہ نہیں تھا، وہ دنیا کی محبت کھب چکی تھی. البتہ اس کی رسوائی ہوئی سب کے سامنے کہ اللہ کے رسول نے اس سے زکات قبول نہیں کی، یہ رسوائی تھی جو اس کو، جس کی وجہ سے وہ رونا دھونا اور پیٹنا ڈال رہا تھا. اللہ تو جانتا ہے اندر کیا ہے. الم یعلم ان اللہ یعلم سرهم ونجواهم، ہم بھی کہتے تو ہیں آج کل خوب کہ پاکستان کے اوپر اللہ کا عذاب، فلاں 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 فلاں، اصل جرم جو ہے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے اکثر. جرم کیا ہے؟ جو وعدہ کیا تھا وہ پورا نہیں کیا. جب ملک عطا ہوا اور واقعتاً موجزانہ طور پر عطا ہوا، عالم اسباب میں کوئی امکان نہیں تھا کہ پاکستان بن جاتا. یہ تو جو بھی لوگ حقائق کو جاننے والے ہیں سب اس پر اس کا اعتراف کرتے ہیں. سیدھی سی بات ہے کہ انگریز اس وقت حاکم، وہ پاکستان کے قیام کا سخت مخالف حاکم تو وہ تھا، ہندو میجورٹی میں تھا، اور سب سے بڑی سیاسی جماعت انڈو پاک، اس وقت تو پاکستان علیحدہ نہیں تھا، انڈین سب کانٹیننٹ، سب سے بڑی سیاسی جماعت کون سی تھی؟ کانگریس. وہ پاکستان کے سخت مخالف، اور کانگریس میں صرف ہندو ہی نہیں تھا، مسلمانوں کے بڑے بڑے اکابر بھی شامل تھے. تو مسلم لیگ کی کیا سنوائی ہوتی اس پس منظر میں؟ کوئی امکان نہیں. بنا پاکستان. اور پھر ہم نے کیا کیا, اب ہم کہتے ہیں نہیں جی یہ ہوئے, ہمیں حکمران اچھے نہیں ملے, ہمیں فلاں نہیں ہوا, ہمیں یہ ہو گیا, غیروں نے سازشیں کی, اپنا جرم ماننے کو تیار نہیں. اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے تمہارے اندر کیا ہے, کیا تم ظاہر کر رہے ہو. الم یعلم ان اللہ یعلم سرهم ونجواهم, حقائق کو جھٹلاتے ہو. وان اللہ علام الغیوب, یہ میں نے عرض کیا تھا, اللہ تعالیٰ تو غیب کا جاننے والا ہے. چند جمعے پہلے میں نے عرض کیا تھا, آپ کو یاد ہوگا کہ والد محترم رحمہ اللہ تو عرصہ دراز سے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے مسائل کا حل صرف ایک ہے, یہاں استحکام اور اس کی بقا اور سالمیت صرف اسلام سے وابستہ. اور ہمارے سارے اضمحلال اور زوال اور بگاڑ کا اصل سبب یہاں پر اللہ کے دین کا, اللہ کی شریعت کا قائم و نافذ نہ ہونا ہے. اب کچھ عرصے ہوئے, پچھلے سال اپریل میں ہی جامعہ شفیہ میں جو کنونشن ہوا تھا, اکابر دیوبند علماء جو پاکستان کی ہیں, الحمدللہ کہ انہوں نے بھی اس بات کو تسلیم کیا, اور اعلامیہ جو جاری ہوا تو پہلا نقطہ یہ تھا کہ اس ملک کے سارے بگاڑ اور زوال اور جو انگریزی امریکہ کی غلامی ہم پر مسلط ہے, اس کا اصل سبب ہمارا یہ جرم ہے کہ ہم نے اس ملک میں شریعت کو نافذ نہیں کیا. الحمدللہ کہ اب یہ بات, اس کا اعتراف کیا جانے لگا. تو بہرحال اس کو چھپایا جاتا ہے. ہمارے دانشور تو اب نظریہ پاکستان سے ہی منحرف ہیں, دو قومی نظریے کے منکر ہیں. وہ کیا اس ملک کے حوالے سے اپنے وعدے کو پورا کریں گے, وہ وعدے کے انکاری ہو رہے ہیں. الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات, اب ایک اور رویہ سامنے آ رہا ہے, اور دیکھیں گے کہ ایسے یہ کردار ہر معاشرے میں موجود ہوتے ہیں. وہ لوگ کے جو ان اہل ایمان کو کہ جو صدقہ و خیرات کرتے ہیں ان پر طعنہ زنی کرتے ہیں. والذین لا یجدون الا جہدہم, یعنی جو خوب کھل کر دے رہے ہیں, انفاق کر رہے ہیں, اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں, ان پر بھی طعنہ زنی ہو رہی ہے. دیکھو یہ حاتم طائی بننے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ جو انہوں نے اتنا اس وقت دین کے لیے نکالا ہے, صدقہ و خیرات کیا ہے, تو یہ اپنے سخاوت کا اظہار ہے, یعنی فکر چست کرنا, خود تو کام یہ کرنا نہیں ہے, خود تو روک کے رکھتے ہیں, باہر بیٹھ کر دور بیٹھ کر جو ہے ان پر فکر چست کر رہے ہیں, طنز کے تیر برسا رہے ہیں. والذین لا یجدون الا جہدہم, ان لوگوں پر بھی طنز کر رہے ہیں کہ جو کچھ نہیں ان کے پاس دستیاب مگر اپنی محنت کی کچھ کمائی ہے, وہی کمائی لا کر وہ اللہ کے رسول کے قدموں میں ڈال دیتے ہیں, وہ بظاہر بہت حقیر سی رقم ہے, اس پر بھی طنز کر رہے ہیں. سخر اللہ منہ, اللہ تعالیٰ ان کو اس تمسخر کا بدلہ دے گا. یا اللہ تعالیٰ تو اصل میں ان کو فریب دے رہا ہے, یہ خود اپنے کل بن کر باہر بیٹھ کر اور ہر ایک کے اوپر تبصرے کر رہے ہیں اور طنز کر رہے ہیں, یہ خود فریب میں آئے ہوئے ہیں. اب یہ خاص طور پر قصبہ تبوک پہ یہ معاملہ پیش آیا تھا, ان آیات کے پیچھے سیاق میں, سیاق کلام میں وہی بات ہے. لیکن یہ کردار کی نقشہ کشی ہے عمومی انداز میں, جنرلائز طور پر یہ ہر جگہ پایا جائے گا. چنانچہ غزوہ تبوک میں چونکہ مقابلہ تھا رومن امپائر کے ساتھ, اور یہ گویا باقاعدہ پہلا مقابلہ جو رومن امپائر کے ساتھ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں, وہ یہ تھا. اور اس کے لیے تبوک کا سفر آپ نے اختیار کیا, اور اس موقع پر دو باتوں کا آپ کی طرف سے اعلان ہوا. ایک تو یہ کہ ہر مسلمان جو بھی لڑنے کے قابل ہے, جس کو عذر شرعی نہیں ہے, وہ ضرور نکلے نفیر عام, کوئی گھر میں بیٹھا نہ رہے. یہ نہیں ہے کہ والنٹیئر کچھ آ گئے ہم نے کہا کافی ہے چلو بس. اب وہ موقع آ گیا کہ ہر مسلمان کو نکلنا ہے قتال کے لیے, جنگ کے لیے. نمبر دو, ہر مسلمان زیادہ سے زیادہ جو بھی انفاق کر سکتا ہو لے آئے اس موقع پر، ہمیں شدید ضرورت ہے. آپ کو معلوم ہے سفر بھی بہت طویل ہے، 600 کلومیٹر سے زیادہ، 30,000 کا لشکر جا رہا ہے، مہینوں کی مسافت، شدید ترین گرمی بھی ہے، آزمائش بھی اللہ لیتا ہے تو بہت سخت. اس کو جیش الاسرہ کہتے ہیں کہ ایسے لمحات بھی آئے ہیں اس غزوے کے موقع پر کہ دو افراد کے لیے 24 گھنٹے کا راشن 1 کھجور، یہ وقت بھی آیا تھا. جیش الاسرہ کا نام دیا گیا اسے، بہت سختی کا وقت. تو آپ نے فرمایا تھا جو شخص جو بھی لا سکتا ہو لائے. یہی موقع ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں خیال آیا، مسابقت تو تھی نا، اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے مسلمانوں سے فاستبقوا الخیرات، نیکی اور خیر کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے نکلو، کمپیٹ کرو، یہ ہے مسابقت کا میدان. دنیا کے معاملے میں نہیں کہ اب اس نے جو ہے ڈیفنس میں کوٹھی بنا لی ہے تو میں بھی وہاں بناؤں، ہمارے ہاں تو مسابقت کا ایک ہی میدان رہ گیا. اصل میدان تو یہ، ابو بکر صدیق کا جو مقام ہے وہ سب کو معلوم، جس جو کہا جاتا ہے نا کہ تمام انسانوں میں انبیاء کے بعد سب سے اونچا مقام ابو بکر صدیق کا ہے رضی اللہ تعالی. حضرت عمر کو خیال آیا کہ اس وقت میرے پاس اللہ تعالی نے کچھ مالی فراوانی کی دی ہے تو میں اس موقع پر ابو بکر صدیق سے بازی لے جاؤں گا. تو مالی فراوانی تھی، جو بھی تھا ان کے پاس مال وغیرہ سب انہوں نے نصف تقسیم کیا، آدھا گھر کے لیے رکھا، آدھا لا کے حضور کے قدموں میں ڈال دی. تھوڑی دیر بعد ابو بکر چلے آ رہے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی جو کچھ ان کے پاس تھا وہ لا کر ڈال دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو معلوم تھا، آپ نے پوچھا گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑا ہے؟ کہا صرف اللہ اور رسول کا نام. سب کچھ ہی لے آئے جو کچھ تھا، لیکن وہ سب کچھ بھی جو ہے وہ جس عالم میں انہوں نے زندگی گزاری ہے، فقر اور درویشی اور اللہ کی راہ میں کل وقتی ہمہ وقتی انہوں نے لگایا ہوا تھا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ 4,000 درہم لے کر آ گئے. عاصم بن عدی ایک صحابی ہیں، وہ اتنی مقدار میں کھجوریں لے آئے کہ جن کی مالیت 4,000 درہم کے قریب بنتی. اب یہ جو بڑی بڑی رقمیں آئی ہیں تو بیٹھے ہوئے منافقین باہر طنز کر رہے ہیں کہ دیکھو حاتم طائی کی قبر پر لات ماری ہے، یہ فلاں اور یہ فلاں، یہ اظہار ہو رہا ہے اپنی سخاوت کا. ایک صحابی انصاری، صحابی ابو عقیل انصاری، وہ بھی بے چین تھے کہ اللہ کے رسول نے پکار لگائی ہے تو میں بھی کچھ لے کر جاؤں، گھر میں کچھ نہیں. ساری رات انہوں نے ایک یہودی کے باغ میں محنت کی، مزدوری کی، صبح کو 2 سا کھجور ان کو اجرت کے طور پر ملی، 1 سا اپنے گھر میں بچوں کے لیے چھوڑ دی، 1 سا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کے ڈال دی. اب اس پر بھی جو ہے وہ طنز کے تیر کس رہے ہیں کہ اس 1 سا کے بغیر تو یہ مہم سری نہیں ہو سکتی تھی. یہ مینٹیلٹی ہے، ذہنیت ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی قدر افزائی کی آپ کو تو معلوم ہے، آپ نے کہا اس کو پورے سامان پر بکھیر دو، یہ ان سب کے اوپر حاوی ہے، اللہ کی نگاہ میں یہ 1 سا کھجور سب پر بھاری ہے. یہ ہے وہ پس منظر، لیکن یہ مینٹیلٹی دیکھیے آپ، اس وقت بھی آپ کو نظر آئے گا. جو دین کے لیے بڑھ چڑھ کر کام کر رہا ہو، انفاق وقت کا، مال کا، جان کا، اس کے بارے میں فکرے چس کیے جائیں گے، چھوڑتے کسی کو نہیں، کوئی زیادہ کام کر رہا ہے تو، کم کر رہا ہے تو. سخر اللہ، یہ مذاق مسلمانوں کا اڑا رہے ہیں، اصل میں تو خود فریب میں آئے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا مذاق اڑا رہا ہے. اور وہ کیسے ہے؟ استدراج ہوتا ہے کہ ایک شخص غلط کام کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے کہ میں غلط کام کر رہا ہوں، اللہ کے رسول بھی موجود ہیں، ہم ان کے خلاف پیچھے بیٹھ کر باتیں بھی کرتے ہیں، کوئی فوری پکڑ نہیں آتی، حوصلہ اور بڑھتا ہے، ہمت اور جو ہے وہ جری ہوتی، یہ رسی ڈھیلی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے. تاکہ پوری طرح پکڑ میں آ جائے. یہ تو اس فریب میں آئے ہوئے ہیں. جیسے پہلے بھی آیا تھا نا, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ. سورہ بقرہ کے شروع میں آیا. یہ منافق جو ہیں مسلمانوں کو, اللہ کو اور اہل ایمان کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں, حالانکہ خود دھوکے میں آئے ہوئے ہیں. وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ تُسَخِّرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. ان کے لیے ہے دردناک سزا. اس وقت تو اللہ نے موقع دیا ہے جو مرضی بکے جو بکے, لیکن ایک دن وہاں حاضری ہونی ہے, نکل کے نہیں جا سکتے کہیں. اب اس منافقانہ رویے کے حوالے سے ایک شخص جس کا آغاز ہوا تھا کہ وہ ایمان لایا تھا, دل نے گواہی دی تھی, شروع میں کوئی منفی اس کے اندر ذہن کے اندر کوئی منفیت نہیں تھی, نیگیٹیوٹی نہیں تھی اسلام کے بارے میں, لیکن آہستہ آہستہ اپنی بدعملی, عملی کوتاہی, جھوٹے بہانے, مال و دولت کی محبت کی وجہ سے انفاق اور جہاد اور قتال اس سے گریز, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے بہانہ بنانا, جھوٹا بہانہ بنانا, یہ جو روش تھی اس نے اس کو یہاں تک پہنچا دیا ہے اس منافق کو کہ فرمایا استغفر لہم او لا تستغفر لہم. اے نبی, اب ان منافقین کے حق میں آپ استغفار کریں یا نہ کریں؟ ان تستغفر لہم سبعین مرتن فلن یغفر اللہ لہم. اگر آپ 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے ان کے حق میں, استغفار کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اللہ سے کہ پروردگار تو اس بندے کو معاف کر دے. دعا کرنے والا کون ہے؟ محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم. اگر آپ 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے فلن یغفر اللہ لہم, تب بھی ہرگز اللہ انہیں تو معاف نہیں کرے گا. ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین ذلک بانہم کفروا باللہ ورسولہ. یہ اس لیے کہ انہوں نے کفر کر دیا ہے اللہ اور اس کے رسول کا. ظاہراً ابھی بھی کلمہ پڑھتے ہیں, حقیقت کے اعتبار سے بات نہیں, اعتبار سے کافر ہو چکے ہیں, اللہ کو تو معلوم ہے. ٹھیک ہے, دنیا میں معاملہ جو ہے وہ وربل ٹیسٹیمنی پر ہے, کلمہ پڑھ رہے ہیں, مسلمان مانے جا رہے ہیں, جو عقائد بنیادی ہیں ان کی بھی زبان سے توثیق کرتے ہیں, لیکن اللہ کو تو معلوم ہے, اللہ کی نگاہ میں یہ کافر ہو چکی. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین, ایسے ناہنجاروں کو, ایسے باغیوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا. اب یہ مسلوب التوفیق یہ انجام ہے, اور روایات میں آتا ہے کہ اصلاً یہ آیت نازل ہوئی تھی عبداللہ ابن ابی کے لیے, جس کی نماز جنازہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ دی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ, وہ جو حمیت و غیرت دینی تھی, اس کے تحت انہوں نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول, آپ کو تو معلوم تھا, پھر آپ نے نماز جنازہ کیوں پڑھی؟ تو فرمایا کہ میرا استغفار اسے اللہ کے عذاب سے روک نہیں سکے. میرا کام استغفار کرنا ہے, معاف کرنا یا نہ کرنا, یہ اللہ کا فیصلہ. اس کا فیصلہ اس نے سنا دیا, لیکن مجھے تو چھوڑا ہوا ہے نا کہ میں استغفار کروں. اور اگر میں, مجھے پتا ہوتا کہ 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرنے پر بھی یہ معافی ہو سکتی ہے, تو میں 70 سے زیادہ مرتبہ کرتا. یہ تو نبی رحمت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی آپ کو بھی معلوم تھا کہ ان کی بخشش نہیں ہے, لیکن آپ کی رحمت کا تقاضا جو بھی ہے وہ آپ نے کیا, استغفار سے نہیں روکا. لیکن اگلے رکوع میں وہ آیت بھی آ گئی کہ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. اب ان منافقین میں سے جو, جس کی وفات ہو جائے, جو مر جائے, آپ کو تو معلوم ہے نا کون کون منافق ہیں, اب آپ نے ان کی نماز جنازہ آئندہ نہیں پڑھنی, اور نہ ہی آپ ان کی قبر کے اوپر آپ کھڑے ہوں گے, یعنی تدفین میں شریک ہوں گے. اس سے روک دیا, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا گیا تھا. اور مسلمان, چونکہ میں نے بتایا کہ منافق کے پیشانی پر تو نہیں لکھا ہوتا, جو بہت آگے آگے ہوتے ہیں وہ تو لوگوں میں نمایاں ہو جاتے ہیں، سب کو اندازہ ہو جاتا ہے، لیکن کچھ پیچھے چھپے ہوئے بھی ہوتے ہیں. تو ان کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کہا جاتا تھا، فرمائش کی جاتی تھی کہ فلاں شخص کا انتقال ہو گیا تو آپ جنازہ پڑھا دیں، تو آپ فرماتے تھے نہیں، تم خود ہی پڑھ لو. یہ ہے منافقین کا انجام، جن کا آغاز کہاں سے ہوا تھا؟ ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا، یہ پہلے ایمان لائے تھے. اور یہ وہ بدبخت ہیں جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بھی نصیب ہوئی، لیکن اس انجام بد تک پہنچے. اس سے پہلے جو ساتویں رکوع میں چند آیات ہیں، وہ میں چاہوں گا کہ جلدی سے ہم تلاوت کر لیں، اس کی ترجمہ سامنے آ جائے. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن. ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو نبی کو ایذا پہنچاتے ہیں اور کہتے یہ ہیں کہ یہ تو بس میرے کان ہی کان ہیں. یہ آپس میں جب اکٹھے ہوتے تھے اپنی محفلوں میں یہ بات کہتے تھے، عام طور پر ظاہراً باہر نہیں کہتے تھے، اعلانیہ نہیں، کہ دیکھو ہم نے جا کر معذرت کی ہے، ہم نے یہ کچھ کہا ان تک نہیں پہنچا، انہوں نے کبھی ہماری پکڑ نہیں کی، یا اگر کوئی بات پہنچ بھی گئی اور ہم نے جا کے کوئی نہ کوئی معذرت پیش کر دی وہ قبول کر لیتے ہیں. اب یہ آپ کی شفقت، مروت، رحمت، آپ کو 100% یقین ہوتا تھا کہ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹی بات کہہ رہا ہے، لیکن آپ منہ پر اسے جھوٹا نہیں کہتے، یہ مروت، اس کا فائدہ اٹھاتے تھے. اور فائدہ یہاں تک کہ آپس کی محفلوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تان، زبان تان دراز کر رہے ہیں، کان ہی کان ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ، گویا سمجھ نہیں ہے. استغفر اللہ. قل اذن خیر لکم، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ یہ آپ کی یہ کیفیت کہ آپ صرف بات سن کر قبول کر لیتے ہیں، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، تمہاری کوتاہیوں پر پردہ پڑا رہتا ہے، اور نبی کی رحمت اور شفقت جو ہے وہ گویا کہ وہ تمہارے دل کے اندر اس کا امکان ہے کہ اسی شفقت کی وجہ سے پھر تم راہ ہدایت پر آ جاؤ، تو موقع دے رہی ہے. اتنا شفیق، اتنا رحیم، اتنا رؤوف، یہی چیز جو ہے تمہیں قریب لانے کا ذریعہ بن سکتی ہے، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اور تمہاری بدبختی کا یہ عالم ہے. قل اذن خیر لکم یؤمن باللہ ویؤمن للمؤمنین. باقی یہ نہ سمجھو کہ تمہاری ہر بات وہ مان لیتے ہیں، انہیں خوب معلوم ہوتا ہے کہ تمہاری حقیقت کیا ہے. ہاں وہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر یا سچے اہل ایمان ہیں، ان کی باتوں کا اعتبار کرتے ہیں، تمہاری کسی بات کا اعتبار نہیں کرتے، کسی بھول چوک میں نہ رہنا. ورحمت للذین آمنوا منکم، جو تم میں سے سچے اہل ایمان ہیں ان کے حق میں تو سراپا رحمت ہیں. والذین یؤذون رسول اللہ، اور جو لوگ اللہ کے رسول کو ایذا پہنچائیں، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک سزا ہے. یحلفون باللہ لکم لیرضوکم، اے مسلمانوں یہ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں تمہیں راضی کرنے کے لیے. جب ان میں سے ان کی کوئی سازش بے نقاب ہوتی ہے، کوئی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی اور آپ نے گرفت کر لی، تو اب انہیں یہ فکر نہیں ہے کہ اللہ رسول ناراض ہوں گے، انہیں فکر یہ ہے کہ ہماری برادری، ہمارا کنبہ قبیلہ، اس میں ہماری بدنامی ہوگی، ان کے ساتھ ہمیں اپنی کمیونٹی کو جو ہے ہمیں راضی کرنا ہے، لہذا تمہارے سامنے آ کے قسمیں کھائیں گے کہ نہیں ہمارا یہ مطلب نہیں تھا، ہم یہ نہیں کہنا چاہ رہے تھے. دیکھیں یہی ہوتا ہے. واللہ ورسولہ حق ان یرضوہ، حالانکہ اللہ اور اس کے رسول اس بات کے زیادہ مستحق ہے کہ ان کو راضی کیا جائے. اگر تمہارے دل میں ذرا بھی ایمان ہو تو تمہیں فکر اس کی ہونی چاہیے کہ اللہ ناراض نہ ہو، رسول ناراض نہ ہو، لیکن تمہیں اس کی کوئی فکر نہیں. تمہیں فکر یہ ہے کہ ہمارے قبیلے کے لوگ، ہماری کمیونٹی، یہ ناراض نہ ہو جائے. ان کانوا مومنین، اگر تمہیں واقعی صاحب ایمان ہوتے تو فکر اس کی ہوتی. الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ، کیا وہ نہیں جانتے کہ جو بھی اللہ اور رسول کے خلاف محاذ آرائی کرے گا فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا، دنیا میں چاہے وہ سمجھے کہ میری سازشیں کامیاب ہو رہی ہیں، اسے یہ جان لینا چاہیے کہ اس کے لیے ہے جہنم کی آگ، اسی میں رہے گا ہمیشہ. ذلک الخزی العظیم، اصل رسوائی، بڑی رسوائی تو وہ ہے. یہ تو چند روزہ زندگی ہے، بڑے بڑے منصوبے ہوتے ہیں، یہ کریں گے وہ کریں گے، فلاں پلاننگ. ظاہر بات ہے کہ جو جتنا زیادہ دولت مند ہوں گا اس کے منصوبے بھی آگے ہوں گے. کل کا پتہ نہیں، کب فیصلہ آ جائے اللہ کا. یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم. منافقین دل دل میں ڈرتے بھی رہتے ہیں کہ مسلمانوں پر کوئی صورت ایسی نازل نہ ہو جائے کہ جو ان کے دلوں میں جو کچھ ہے اس کو کھول کر بیان کر دے. یعنی اللہ کی طرف سے، اللہ تعالی کی طرف سے کوئی وحی آ جاتی ہے، ان کی سازش بے نقاب ہو جاتی ہے. یعنی عجیب کیفیت ہے، اس سے ڈرتے بھی ہیں کہ کہیں ایسی کوئی وحی نہ آ جائے. یہی معاملہ یہود کا تھا، مت ماری جاتی ہے. یعنی اس بات، اس کا مطلب کیا ہے؟ انہیں معلوم ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ کی طرف سے ہم پر پکڑ آ سکتی ہے، ہماری سازشوں کو بے نقاب کیا جا سکتا ہے، ہمارے دل کی حالت جو ہے وہ آشکارا ہو سکتی ہے. اس بات سے تو ڈر رہے ہیں، لیکن اللہ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے نہیں ڈر رہے، اللہ کی ناراضگی سے نہیں. کچھ انہیں ہوش آتی کہ ہم کر کیا رہے ہیں، کس انجام میں بس سے دو چار ہوں گے. قل استهزئوا ان الله مخرج ما تحذرون. اے نبی ان سے کہیے کہ کرتے رہو ایسی حرکتیں، دین کا، مسلمانوں کا، اللہ کے رسول کا، جو بھی استہزاء کرنا چاہتے ہو کرو، جو کچھ تم جس کا اندیشہ رکھتے ہو اللہ تعالیٰ اسے کھول کر رہے گا، ظاہر کرے گا. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ. اور ان سے جب سوال کیا جاتا تھا کہ بھئی یہ کیا اب تم نے بات کہی، کبھی پکڑ آ گئی، اب وہ کہیں گے کہ ہم تو بس ایسے ہی باتیں بنا رہے تھے اور خوش طبعی کر رہے تھے، کھیل رہے تھے. یہ خاص طور پر بہت اہم مقام ہے، اس لیے کہ اس کا پس منظر بھی ہے غزوہ تبوک. اب ان میں سے کچھ لوگ تھے جو حضور کے ساتھ نکلے بھی ہیں، ساتھ دینے کے لیے، اپنے آپ کو مسلمانوں کی صفوں میں شامل کرنے کے لیے چلے ہیں، لیکن مسلسل فتنہ انگیزی کر رہے ہیں. چنانچہ راستے میں انہوں نے آپس میں ایسی باتیں بھی کی کہ دیکھو اب یہ، ان کی خواہش ہے کہ پوری دنیا پر حکومت کریں، رومن امپائر سے ٹکر لینے کے لیے نکلے ہیں. معاذ اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی توہین کا پہلو اس میں، مسلمانوں کی بھی، اور یہ کہ ان کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے، جب مقابلہ ہوگا تو پھر جو حشر ہوگا انہیں معلوم نہیں. ابھی تک سمجھ رہے ہیں کہ عربوں کی آپس کی لڑائی جیسے ہوتی ہے ویسی لڑائی ہے. رومن امپائر ہیں، لاکھوں کی اسٹینڈنگ آرمیز ہیں ان کی، ٹرینڈ فوجیں ہیں، کن خیالوں میں ہیں. یہ باتیں تھیں جو کچھ نکلی. جب پکڑ کی گئی کہ نہیں جی ہم تو وقت گزاری کے لیے خوش طبعی کر رہے تھے، ایسے ہی نقطہ آفرینی کر رہے تھے، ہمارا مطلب یہ نہیں تھا، مقصود یہ نہیں تھا، ہرگز ہم کوئی احانت نہیں کر رہے تھے. اس آیت کو میں اہم کیوں کہہ رہا ہوں؟ آج ہمارے حالات پر یہ صادق آ رہی ہے. طالبان فینیٹکس ہیں، کن سے مقابلہ کرنے کے لیے نکلے ہیں؟ پوری دنیا سے ٹکر لے رہے ہیں. اور یاد ہے مشرف نے اس کو کیا کہا تھا؟ ہم انڈے تو دے رہے ہیں امریکہ کو، ایک دو مہینے کی بات ہے، چند مہینے کی، ان کا نام و نشان بھی نہیں ہوگا طالبان کا. کس سے ٹکر لے رہے ہیں؟ اس وقت کی سپر پاور وہ تھی رومن امپائر، دو سپر پاور میں سے اس وقت جو حاوی تھی وہ رومن امپائر تھی. اس وقت کی سپریم پاور امریکہ. بات کیا، ایمان کیا ہے؟ توکل اللہ پر ہے یا مادی اسباب پر؟ ایمان تو اس کا نام. زیادہ منافقین تو یہ بات کریں گے، ان کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے، رومن امپائر سے ٹکر دینے نکلے ہیں. اور اب تک یہ باتیں کر رہے ہیں، 9 سال بعد ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ وہاں امریکہ کو شکست ہو گئی. امریکہ ایک کہاں ہے؟ نیٹو، سب کے سب وہاں پر اکٹھے، اور جو تعاون آپ نے کیا ہے ہم نے جس پر اللہ کے پھٹکار کے مستحق ہوئے بنے بیٹھے. 9 سال ہو گئے یار, اس وقت کی رومن امپائر ٹیکنالوجی اور سائنس میں آج کی اس سپر پاور کے مقابلے میں کیا حیثیت تھی؟ یہ ہے سبق, سیکھنے کو تیار نہیں. اور یہ منافقانہ طرز عمل آپ کو ہر جگہ نظر آ جائے گا. یہ ذہنیت سوچ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ بِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ. یہ نبی ان سے کہیے کہ کیا تم اللہ کے ساتھ, اس کی آیات کے ساتھ, اس کے رسول کے ساتھ ان کا ٹٹھا اڑاتے ہو, مذاق اڑاتے ہو؟ یہ اللہ کا فیصلہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کا سفر اختیار کیا, رومن امپائر سے ٹکر لیے, اللہ کے رسول جا رہے ہیں, مسلمان ہیں, تم مذاق اڑا رہے؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد ایمانکم. آپ جھوٹے بہانے مت بناؤ کہ ہم دل لگی کر رہے تھے, ہمارا مطلب یہ نہیں تھا, ہم سیریس نہیں تھے, وقت گزاری کر رہے تھے. تم کفر کر چکے ہو اپنے ایمان کے بعد. ان نعفو عن طائفۃ منہم منکم نعذب طائفۃ بانہم کانوا مجرمین. اگر ہم تم میں سے کسی کچھ لوگوں کو معاف کر بھی دیں, اللہ کی پکڑ سے پہلے وہ معافی مانگ لیں اور اللہ کی طرف سے معافی ہو جائے, تب بھی تم میں سے ایک گروہ جو ہے اس پر تو لازماً عذاب مسدد ہو کر رہے گا, معافی کی توفیق بھی شاید ہی کسی کو ملے گی, اکثر اللہ کے عذاب کے تلے آ کر رہیں گے. بینہم کانوا مجرمین, اس لیے کہ یقیناً یہ ہیں اللہ کی نگاہ میں یہی لوگ ہیں کہ جو مجرم. یہ ہے منافقانہ رویے اور سوچ ازرو قرآن. اللہ تعالی ہمیں نفاق کی ہر کیفیت سے بچائے. اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ اب حالات اللہ کی طرف سے ایسے ہو گئے ہیں کہ حکومت پاکستان اور امریکہ اب ایک دوسرے کے مد مقابل آ کے کھڑے ہو گئے ہیں. یہ وقت ہے سٹینڈ لینے کا. جو بالکل دبے ہوئے تھے, نیچے لگے ہوئے تھے, حالات نے انہیں مجبور کر دیا ہے. اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ روز خبریں آنی ہیں کہ بارڈر افغان سرحد کے اوپر پاکستانی فوج کا بھی ان کے ساتھ اب شروع ہو چکا ہے ٹکراؤ. یہ 9 سال جو گزرے ہیں اسے سبق سیکھیں. ان کے پاس جو کچھ بھی نہیں تھا, جو نہتے تھے, ان کو امریکہ نہیں زیر کر سکا. ان کے پاس کچھ نہیں ہے لیکن ان کے ساتھ اللہ کی قوت تھی, وہ اللہ کے وفادار تھے. ہم بھی اللہ کے وفادار بن جائیں تو ہم سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہوگی, اس لیے کہ اصل طاقت اللہ کی. کاش کہ ہم لوگ یہ سبق سیکھ سکیں اور اس وقت ہم سٹینڈ دے سکیں. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.